نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سوم رمضان بک میں سے ہم تیسرے چیپٹر ہی کو کنٹینیو کریں گے پیج نمبر 15 لاسٹ لائن روزے کا عمل اگر سوم اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہ آدمی کے اندر ایسا مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے اندرونی تقاضے کے تحت برائی سے رکنے والا بن جاتا ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی کہ جب بھی کسی روزہ رکھے ہوئے آدمی کو گالی دی جائے اور روزے دار اس کے جواب میں غصہ ہونے کی بجائے یہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، وہ کہے کہ تم نے اگر مجھ کو گالی دی ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں بھی تم کو گالی دینے لگوں۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے مقابلے میں روزے کی پناہ لی تو میں نے اپنے اس بندے کو آگ سے پناہ دے دی۔ تو کیا بات ہوئی کہ روزہ جب انسان رکھے تو ساتھ زبان کا بھی روزہ ہو، سوچوں کا بھی روزہ ہو۔ لوگوں کی بری باتوں کے جواب میں ایک لفظ یاد کر لیجئے، حدیث میں لفظ مذکر کے صیغے میں ہے کہ جب کوئی تمہیں بری بات کہے، تمہارے ساتھ جھگڑنا چاہے تو کیا کہو؟ انی صائمن۔ تو آپ اپنے لیے کہہ لیں انی صائمتن۔ عربی کے دو لفظ ہیں لیکن انشاءاللہ ایکسپریشن بہت اچھا دیں گے۔ آپ کب بھی کوئی آپ سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، تکرار کرنے لگے تو آرام سے کہہ دیں انی صائمتن۔ انشاءاللہ تعالیٰ فیل کریں گے کہ آپ کے اس جملے سے وہ بات ویسے ہی دب جائے گی۔ تو روزے کا ایفیکٹ کیا ہو کہ انسان برائی سے رکنے والا بن جائے؟ چیک کریے اپنے آپ کو، ابھی تک جتنے روزے رکھے برائیوں سے رکی؟ پچھلی زندگی پہ غور کیجئے، کتنے رمضان آئے اور آ کے چلے گئے، کیا میرے اندر سیلف کنٹرول آیا؟ کیا میں نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اب نیت کر لیجئے کہ اب جو روزے میری زندگی میں آئیں میں نے ان سے انشاءاللہ تعالی برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی کی غلط بات کو سن کے فوراً جواب نہیں دینا، اور ویسے بھی دیکھیے کہ روزے ہوں کہ نہ ہو، ایمان والا تو ہمیشہ ہی روزے سے ہوتا ہے، مانوی روزے ہیں۔ غلط چیز ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دی میں نہیں کروں گی، سورۃ مائدہ میں بھی حابیل اور قابیل کے قصے میں یہی سکھایا گیا کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہو تو بڑھا لو، میں نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ کے اندر اگر تقویٰ ہے نا تو آپ ہر لمحے ایسا ہی رویہ اختیار کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ آدمی کو منفی نفسیات سے بچاتا ہے، یعنی نیگیٹو اپروچ سے بچاتا ہے، آپ لوگوں سے غلط بیہیو نہیں کرتے، اور اس کے اندر مثبت نفسیات کی پرورش کرتا ہے۔ روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہو۔ اشتعال انگیزی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے، کوئی آپ کے ساتھ اگریسو ایٹیچیوڈ اختیار کرے تو آپ غصے میں نہ آئیں، کول رہیے، ٹھنڈے رہیے۔ دوسروں سے برائی کا تجربہ ہو تب بھی وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی شخص اسے گالی دے تب بھی وہ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے۔ روزہ آدمی کے اندر یہ جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دعائیں دے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کتنی ضرورت ہے نا اس ادب کی کہ دشمنوں کو دعائیں دی جائیں۔ کر سکتے ہیں آپ؟ حوصلہ ہے؟ اگر نہیں ہے نا تو پھر اس کی دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنا بڑا ظرف دے دے، میرا ظرف اتنا اچھا کر دے، میرا دل اتنا بڑا کر دے کہ دشمنوں کو بد دعائیں دینا تو دور کی بات، دشمنوں کی ستانے والی باتوں پہ خاموش کرنا تو دور کی بات، میں ان کو دعائیں دینے والا بن جاؤں۔ اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا تو ان کو معاف کر دے۔ کہہ کے دیکھیے ذرا، ایسے لگتا ہے جیسے دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب تک انسان کا اخلاق اس درجے پہ نہ پہنچ جائے نا کہ دشمنوں کو دعائیں دینے لگے، تب تک دل نہیں کھلتا، اور بند دل میں اللہ کا نور نہیں آتا۔ نور لینا ہے تو پھر دشمنوں سے دوستیوں والی باتیں کریں۔ جو لوگ اس کے ساتھ برائی کریں ان کے حق میں وہ اپنے رب سے بہتری کی درخواست کرے۔ کرتے ہیں نیت؟ ایک تو ایمان والے کی دشمنی کسی سے ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی خود بخود دشمنی پہ آ جائے یا کچھ حالات ایسے بن جائیں تو پھر آپ اس دشمن کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ لیکن اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ کہ دشمن کو دوست سمجھیے، قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جب انسان ایسا اخلاق رکھتا ہے جو اس کے دشمن ہیں اس کے دوست بن جاتے ہیں. اللہ ہمارا ایسا اخلاق کر دے. چپکے سے اپنے لیے دعا کریں, اور اگر ہمت نہیں پاتی ہیں اپنے اندر ابھی تو اپنے نفس کی برائیوں سے پناہ مانگیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی. اللہ ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو یہ سبق آپ نے سیکھا کہ روزے کا ایفیکٹ کیا ہونا چاہیے. وہ اپنی وہ چیک لسٹ جو بنا رہے ہیں اس میں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ میرے روزوں کا ٹارگیٹ یا میرے روزہ رکھنے کا ہدف کیا ہے, کہ میں نے دشمنوں کو دعائیں دینی ہیں اور دشمنی ختم کرنی ہے, بڑھانی نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے, اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا. یہ بھی ایک معروف روایت ہے نا, الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. آخرت میں تو جہنم سے بچائے گی ڈھال, لیکن دنیا میں بھی یہ برائیوں کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے. تصور میں کریں ذرا, کوئی شخص کسی برائی کی طرف جا رہا ہے اور ایک دم ایک سامنے دیوار آ گئی, نہ جاؤ, دیکھو غلط بات ہے, دیکھو تمہیں سوٹ نہیں کرتا, دیکھو ابھی تم نے کل ہی تو روزہ رکھا ہے, دیکھو تم نے روزے میں تو اللہ تعالیٰ سے کتنی اچھی باتیں کی تھی. خود بخود شرم آئے گی اور انسان اس برائی سے رک جائے گا. اور اگر شعور کے بغیر صرف پیٹ کے روزے رکھے میں یا صرف کھانے پینے کے ٹائم چینج کرنے کو ہی روزہ سمجھا تھا, تو پھر جو دنیا میں ڈھال نہیں بنا برائیوں سے, وہ کل آخرت میں کیسے ڈھال بنے گا. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ دیا گیا روزوں کا, کچھ بھی تو نہیں. مائیں بچوں کو روزے رکھا دیتی ہیں اور اس بات سے منع نہیں کرتی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا یا کسی کو ستانا نہیں, دیکھو بیٹا تم روزے سے ہو. بعض دفعہ روزہ رکھوا کے سلا دیا جاتا ہے, بعض دفعہ کوئی روزہ رکھ لے تو سوچ لیا جاتا ہے اب یہ ضروری بد مزاج ہو, کوئی ذرا ڈانٹے غصہ کرے تو کہیں گے نہیں نہیں اس کا روزہ ہے نا, نہیں روزے میں تھکے ہوئے, نہیں بھوک لگی ہے, زیادتی کر رہے ہیں آپ. آپ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ جب بھی ہمدردی کسی کی لینی ہے تو روزہ رکھ لو. اس طرح وہ اپنی عبادات کو ایک ڈھال بنا لیتے ہیں صرف ایک برے کام کرنے کے لیے. تو کیا کرنا چاہیے کہ برائیوں کے مقابلے میں ڈھال. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دعا مانگیں گے اپنے لیے کہ اللہ واقعی میرے روزے میری برائیوں میں ڈھال ہو جائیں. پھر اپنی برائیوں کے نام لکھیے جو آپ کو چبھتی ہیں نا, جو آپ بدلنا چاہتے ہیں, جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. کچھ عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں, وہ اتنا چاہتا ہے بدل جائے لیکن بدلی نہیں جاتی. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس سال کے میرے روزے میرے اندر سے فلاں فلاں برائی نکال دیں. لکھیے, میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں, آپ لکھیے کچھ تو برائیوں کے نام لکھیں اور پھر ان پہ ورک کیجیے کہ اینڈ آف دا منتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر سے یہ برائیاں گئیں کہ نہ گئیں. ڈاکٹر بھی کسی کو دوائی دیتا ہے تو چیک کرتا ہے نا, کیا بیماری کا اثر ختم, بیماری گئی کہ نہ گئی. ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ہر لمحے, یہ ہو گیا اب یہاں چلی گیا, اب اتنا لیول ہو گیا, اب یہ ہو گیا. تو کیا ہم گناہوں کا لیول نہیں چیک کریں گے, اپنی بری عادات کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں. روزہ دراصل یہ ہے کہ آدمی لغو اور بےہودہ بات کو چھوڑ دے. لغو کیا ہوتا ہے؟ بیکار, چوں چوں, چڑیوں کا چوں چوں کرنا, نہ مقصد نہ فائدہ, جس کو کہتے ہیں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. عموماً ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کہیں بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کیا کیا, اچھا اس کے گھر کیا ہوا, اچھا کیا ہو رہا ہے, اچھا کیا نیا فیشن آیا ہے, کون سی نئی مووی آئی ہے, اچھا کون سا نیا سانگ ہے, یہ لغویات ہیں. روزہ ان سے بچنے کا سبق دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بےہودہ باتیں, ولگر ٹاکنگ, جوکس, ایسے کام کرتے جانا کہ جس سے لگے ہی نہ کہ آپ روزے سے ہیں, اسے اوائڈ کریں. بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن فحش نہیں چھوڑتے, دیکھنا سننا کرنا. کچھ لوگوں کے شیطان تو رمضان میں بھی نہیں بھاگتے, نہیں بنتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس چیز کی دعا بھی کرنی ہے اور نیت بھی کرنی ہے کہ میرے روزے مجھ سے لغو اور بےہودہ باتیں چھڑوا دیں. بہت زیادہ باتیں کرنا بھی لغو ہوتا ہے, خواتین عموماً اس میں تھوڑی سی بدنام ہے. تو آپ اپنے لیے نیت کیجیے ایکسٹرا نہیں بولنا. خاموشی کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے, کوئی ضروری تو نہیں انسان سارا دن بولتا ہی رہے. ہمارا حال کیا ہے کہ کسی کو کمپنی دینی ہے تو بولتے ہی جاؤ, بولتے ہی جاؤ نان اسٹاپ, اور سوچتے ہیں کہ ہم بڑے با اخلاق ہیں. نہیں, کبھی خاموش رہ کے بھی لوگوں کو باتیں کریں, ان سے باتیں کریں, ان کو بتائیں, ان کو سوچنے کا موقع دیں. ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گالی دے، غیبت کرے، بدخواہی کرے، کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے، تو اس قسم کے اعمال میں مبتلا شخص سچا روزے دار نہیں ہے۔ اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اللہ کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین لائی گئیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم روزے سے نہیں ہو۔ کہا نہیں، ہم روزے سے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، اگر کچھ کھایا ہوگا تو نکل جائے گا منہ سے، اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور وومٹ کرو، کہہ کرو۔ ایک برتن لا کے ان کے سامنے رکھا گیا۔ اب چونکہ انہوں نے کچھ واقعی نہیں کھایا ہوا تھا تو وہ پورے یقین سے تھی، کہا ٹھیک ہے۔ جب حلق میں انگلی ڈالی تو تازہ گوشت کے ٹکڑے منہ سے نکلے۔ وہ حیران ہو گئیں، ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا یہاں آنے سے پہلے تم اپنی فلاں بہن کی غیبت نہیں کر رہی تھی، تو تم نے اللہ کے حلال سے رکھا اور حرام سے توڑا۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے، خوف آ رہا ہے۔ تو دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے حرام سے افطار ہوں۔ جو روزے حرام سے افطار ہوں گے وہ قبول کہاں ہوں گے؟ ہم تو مغرب تک انتظار کر رہے ہیں، پانی پینے سے رکے ہوئے ہیں، کھانے سے رکے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا کہ ہم نے روزہ تو صبح 10 بجے افطار کر لیا تھا، غیبت سے، بری چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی نوعیت کی ایک حدیث وہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سوم اسپرٹ کہا ہے۔ موجودہ دنیا میں مومن کا رویہ رد عمل کا رویہ نہیں، یعنی ریئیکشن کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ کوئی شخص اس کو غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ کر اس سے لڑنے لگے۔ مومن کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے یہ بتانا چاہیے کہ میں تم سے مختلف آدمی ہوں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ عبادات انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں، ایک ڈفرینٹ آدمی بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والے دو مختلف لوگ ہوتے ہیں، دو مختلف شخصیات ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے والا اور روزہ نہ رکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو علم کی بنیاد پہ بھی کہا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایک مختلف انسان بننا ہے۔ اپنی چیک لسٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ میرے روزوں کا ٹارگٹ کیا ہے، کہ میں نے ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ اب میں نے ایک دم غصے میں نہیں آنا، میں نے لوگوں کی برائیاں نہیں کرنی، میں نے لوگوں کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی۔ پھر فائدہ ہے نا روزہ رکھنے کا۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی کورس کریں اور اینڈ آف دا کورس آپ کو ملے کچھ نہ، جہاں کھڑے تھے وہیں تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ رمضان اور روزہ ایک کورس ہے، بندے کی طبیعت پہ اثر ڈالتا ہے، اچھا یا برا۔ تو ہم نے ایک مختلف انسان بننا ہے۔ میں ایک روزے دار آدمی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے، میں تمہاری طرح بے قید نہیں ہوں کہ جو چاہوں کرنے لگوں۔ تو گویا کہ روزہ خود کو قید کرنے کا نام ہے، اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو قید کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اندیکھی چینز میں انسان اپنے آپ کو خود ہی قید کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی قید سے بچ جائے گا۔ روزہ گویا خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے، یعنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کی ایکسرسائز ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی ایکسرسائز آخری حد تک کرائی جاتی ہے کہ آدمی کو کھانا اور پینا جیسی ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ کھانا پینا انسان کے لیے بالکل جائز ہے، مگر روزے کے دنوں میں اس ضروری چیز پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان کو موجودہ دنیا میں جو پابند زندگی گزارنا ہے اس کا احساس اس کو آخری حد تک کرایا جا سکے۔ تو اس سے آپ نے اپنے لیے ایک عمل کی بات اپنی لسٹ میں شامل کرنی ہے کہ خواہشات پہ کنٹرول، پابندی، ڈیزائرز پہ۔ چلیے یہ بتائیے کہ عموماً کیا خواہشات ہوتی ہیں انسان کو؟ اچھا کھانے کی، خوب کھانے کی، نئے نئے ذائقے، ٹیسٹ، اور اچھا پہننے کی، خوب پہننے کی، ضرورت کے لیے نہیں خریدتے، خواہش کے لیے خریدتے ہیں۔ اور کس کی خواہش ہوتی ہے؟ بولنے کی خواہش ہوتی ہے، خوب باتیں کریں، اور اپنا آپ ایکسپوز کرنے کی خواہش ہوتی ہے، پرومیننٹ ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھیں اپنے پاس اور اپنے اندر سے ٹٹولیں، اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولیں کہ مجھے کیا خواہش ہے۔ زیادہ جو نگیٹو وے میں جاتی ہے اس کو گول بناتے ہوئے کام کرنا ہے کہ یہ کم ہوئی کہ نہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے میرے اندر نمائش کا جذبہ کم ہو گیا تو کامیاب ہوں، اگر نہیں تو نہیں۔ بعض دفعہ تو ہم افطاریاں بھی اسی نیت سے کروا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا لیکن اندر چھپی ہوتی ہیں یہ نیتیں کہ لوگ کہیں گے واہ کیا افطاری بنائی، کتنے کھانے تھے۔ بعض دفعہ ہم دعوتیں پکاتے ہیں تو اس خیال سے کہ لوگ کہیں ان جیسا تو کوئی کھلاتا ہی نہیں، یہ ان کے گھر کی دعوت تو بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ جملے نہ ہوں آپ کی نیت میں، آپ بے پرواہ رہیں، جس نے تعریف کرنی ہے کر دے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، ہم آج صبح کلاس میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہوں، یہ شرک ہے۔ آپ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے اگر نماز بھی پڑھا رہے ہیں نا، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ باطل کام کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ دل سے نکلتا ہی نہیں ہے جب تک لوگوں کی اوقات سامنے نہ آ جائے اور اللہ کی بڑائی سامنے نہ رہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا میرے دل میں یہ جذبے رہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں؟ واہ واہ کرانا چاہتی ہوں، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتی ہوں؟ تو پھر اس کا اندر کہ توحید میں کمی ہے، ابھی اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئی۔ تو نیت کیجئے کہ اب میں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوتے ہیں لوگ، کون ہیں، اچھا یہ کتنا کمزور ہے، دیکھو ابھی اس کے سر میں درد شروع ہو جائے نا تو اللہ نہ چاہے تو ٹھیک نہیں ہوگی، دیکھو چلتے چلتے پاؤں پھسلا تو یہ اپنے آپ کو گرنے سے نہیں بچا سکتا، دیکھو کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ اس کے گلے میں پھنسا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جن سے ہم مروب رہتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ایک کوکی کا ٹکڑا ان کے گلے میں پھنس جائے نا تو موت کا فرشتہ نظر آ جائے، ہم ان سے ڈریں، ان کی نظروں میں بڑے بڑے بنے کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کی شکار خواتین زیادہ ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں اس بات پہ کہ خوبصورت لگوں، لوگ کیا کہیں گے، الجھ چب رہے، پھٹ رہے، عجیب حالت ہے، پہننے کو دل بھی نہیں کر رہا لیکن پہننا ہے کیوں، لوگ دیکھیں گے، لوگ لوگ لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ لباس بھی انسان اگر اس نیت سے پہنتا ہے نا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، تو یہ بہت سخت وعید ہے اس پہ حدیث میں کہ جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ کل اس کو یعنی ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو ہم نے اپنے آپ سے یہ چیزیں نکالنی ہیں، اچھا پہنی ہے کوئی حرج نہیں، اپنے لیے پہنے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنے۔ بہت حد تک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے پہن سکتے ہیں، اچھا لگے گا، یا کہیں جا رہے ہیں تو اس نیت سے پہنے کہ وہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے میرے گھرانے کو اہمیت دی، عزت دی۔ آپ کسی کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں نا، آپ علم کے لیے اگر اہتمام کرتے ہیں تو آپ علم کو عزت دیتے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے آپ کو مٹی کا ایک بت بنا کے اور پجوانا اور لوگ تعریفیں کرتے رہے اور اگر کہیں تعریف نہ ہوئی تو آپ نے سوچا کہ آج کی تو محفل ہی اچھی نہیں رہی، تو یہ چیز درست نہیں ہے اور یہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے اوپر نظر لگتی ہے تو بندوں سے نگاہیں ہٹنے لگتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل تراویح ہے، قیام اللیل یا تراویح جو ہم رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی اصل دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اسپرچولی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا۔ تراویح دراصل تہجد ہے، عام لوگوں کی سہولت کی بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پہ تو یہ فجر سے قریب کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پڑھتے تھے نفل، لیکن چونکہ وہ وقت کھانے پینے کے، غسل کرنے کے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے ہیں کیونکہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر وہ وقت پہلے سے کر دیا گیا کہ آپ رات کو اس کو ادا کر لیں۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین، کتنی سہولتیں دیتا ہے۔ آپ اس ساری چیزوں کو سنتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مزید قریب محسوس کرتے ہیں، کیسا دین دیا؟ ایک جبر والا دین ہوتا نا، کہتا خبردار نہیں، پہلے تم نفل پڑھو پھر کھانا کھانا، کھانے کا ٹائم نہیں بچتا، نہ بچے پہلے تم نفل پڑھو، چلو پہلے غسل کرو پھر کھانا، نہیں۔ کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا الودود ہونا اور اس کی محبت نہیں محسوس ہو رہی ان چیزوں سے۔ تہجد کو قرآن میں نافلہ کہا گیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں ہے، اور نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں، جس کو ہم نفل کہتے ہیں۔ گویا تہجد یا تراویح عبادت مزید ہے, یعنی مور دین عبادت, ایکسٹرا ورشپ ہے. جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت اعلیٰ جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت کرے. کیا بات سمجھ آئی؟ کتنا تراویح, تہجد, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. میں عبادت کو گفٹ سے موصوف کرتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں, آپ سب گھر والے ایک گفٹ دے دیتے ہیں, کام چل جاتا ہے نا. سارے فیملی کی طرف سے ایک گفٹ تھا. کہیں آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنا الگ بھی دوں گی. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا ہے میں زیادہ دوں گی. نفل عبادتیں اصل میں گفٹس ہیں. فرائض تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہ کیے تو پکڑے جائیں گے, اسلام پہ حلل آئے گا, جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یا جنت کی طلب میں, اچھی بات ہے, وہ بھی بہت ضروری ہیں. لیکن نوافل پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے بندہ رب کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں اپنی خوشی سے بھی کچھ کر سکتا ہوں. ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ مجبوراً خرچ کرتے ہیں, مجبوری یہ کرنا ہی کرنا ہے, نہ کیا تو بری بات ہوگی. اور ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی لیکن آپ اپنے دل کے جذبوں کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں شادیوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں خاندانی بنیاد پہ, گن گن کے اس نے 100 دیا تھا تو میں 101 دے دوں, اس نے 50 دیا تھا تو میں 51 دے دوں, وہ تو مجبوری ہے. لیکن آپ کہیں ایسی جگہ کسی کو تحفہ دیں جہاں کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہو تو وہ چیز آپ کے دل کے جذبوں کا بہترین اظہار ہوتا ہے. تو نوافل کا کثرت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت کا ہونا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی لگا لپٹا اصول نہیں بنا لینا چاہیے. ہم بعض دفعہ نوافل پہ اتنا جھگڑتے ہیں کہ فرائض پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب تراویح پڑھتے ہوئے آپ نے کیا فیلنگز رکھنی ہے اپنی اس لسٹ میں نوٹ کیجئے کہ میں اللہ کو گفٹ دے رہی ہوں, تحفہ دے رہی ہوں, کیا اس قابل ہے کہ اس کو دے سکوں, ٹھیک ہے. تو فیلنگز کے ساتھ پڑھیے. اور ظاہر ہے طریقہ تو سنت ہی کا ہوگا, اپنی مرضی سے نہیں کریں گے لیکن دل کے جذبات بھی شامل کریں گے, بوجھ نہیں سمجھیں گے. اہل ایمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے, مگر ایک سچا مومن عین اپنے فطری تقاضے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے. اسی عبادت مزید کی ایک شکل تہجد ہے. رات کی اس نماز کو جب مؤخر کر کے پڑھا جائے, مؤخر مین پوسٹ پون کر کے, ڈیلے کر کے, تو اس کو تہجد کہتے ہیں. اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں, مقدم کیا وقت سے پہلے, تو اسی کا نام تراویح ہے. اس لائن کو ہائی لائٹ کر لیں. بہت سارے لوگ آپ سے سوال ایسے پوچھتے رہتے ہیں جس سے آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھیں کہ نہ پڑھیں, کیا کریں. بعض لوگ سارا سال تہجد نہیں پڑھتے, رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو تہجد اصل میں تراویح ہی کی شکل میں وقت سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے. تراویح کے ذریعے گویا اجتماعی نظم کے تحت مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم کو عبادت مفروضہ یعنی فرض عبادت, obligatory ورشپ جو ہیں, اس کے ساتھ عبادت مزید بھی ادا کرنا ہے. جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت مزید کا جذبہ نہ پایا جائے, اس کو گویا ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ نہیں ملا. آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا صرف فرائض پٹکے ہوئے یا کچھ نوافل اور سنتیں بھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نفلوں کا شوق دے دے, ہم اپنی خوشی سے بھی تو کچھ کریں. کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ بس ماری باندھی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے, فرائض پڑھنے سے ساکت تو ہو جاتا ہے انسان پہ, فرض ساکت ہو گیا یعنی فرض ادا کیا تو ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے اب, لیکن کچھ اپنی خوشی سے تو کریں. تو اللہ تو ہمیں نوافل کا عادی کر دے, سنتوں کا عادی کر دے, چھوٹی چھوٹی نفل عبادتیں کیا کریں, ہر وقت باوضو رہیں, جب موقع ملے 2 نفل پڑھ لیے, جب موقع ملے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی, جب موقع ملے ذکر میں زبان ہلا دی, اس سے آپ اپنے اندر روحانیت پائیں گے. جب ہم ہر وقت ان چیزوں سے غافل اور دنیا ہی کی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ فرض عبادت میں بھی دل نہیں لگتا. اب کچھ بات ہوگی لیلۃ القدر کے بارے میں. رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہوتی ہے. लैलतुल कद्र के मानी है फैसले की रात। साल में एक खास रात है जिसमें अल्लाह ताला के सालाना फैसले किए जाते हैं। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। इस रात की इतनी अहमियत है कि इसको हज़ार महीनों से बेहतर बताया गया। गालबन इस रात को बहुत ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन पर फरिश्तों की कसरत हो जाती है। इसी बिना यानी बुनियाद बेस पर इस रात को ज़मीन पर मखसूस रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। जिन लोगों के अंदर रूहानी तासीर पजीरी का मादा हो यानी स्पिरिचुअल एब्जॉर्बनेस हो, वो इससे मुतासर होते हैं। इस तासुर की बिना पर इनके कौल और फेल में गैर मामूली रब्बानी कैफियत पैदा हो जाती हैं, और इस इजाफा शुदा कैफियत की बिना पर इस रात में इनके अमल की कदर कीमत बढ़ जाती है। यानी जो लोग अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी फील करते हैं ना, वो इस रात में आम मामूल से ज़्यादा इबादत करते हैं, और वो जब ज़्यादा इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी कदर भी ज़्यादा करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं लैलतुल कद्र को पाऊँ तो मैं किस तरह दुआ करूँ? आपने फरमाया कि इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा इन्नक अफुवन तुहिब्बुल अफवा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह ताला का नाम है अल अफ़ू, और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा। आमीन। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला से मांगने की सबसे बड़ी चीज़ क्या है। अल्लाह से मांगने की सबसे बड़ी चीज़ माफ़ी है। माफ़ी वो चीज़ है जो आदमी के लिए सबसे बड़ी सआदत का दरवाज़ा खोलती है। वो आदमी को अबदी जन्नत में पहुँचाने वाली है। फिर सबसे बेहतर वक्त में सबसे बेहतर मांगने की चीज़ माफ़ी के सिवा और क्या हो सकती है? हमें मौका मिले ना कि एक चीज़ मांग लो तो कहेंगे अल्लाह डायमंड का सेट मिल जाए, लैंड क्रूज़र मिल जाए, एक बड़ा सा घर मिल जाए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाते से देखें तो औलाद की नेमत से महरूम थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने ये क्यों नहीं कहा कि बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, कई कई दिन चूल्हा नहीं चलता, कुछ खाना मांग लो? इसलिए कि जब इंसान को फ़िक्र लगती है ना अपनी, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रब्बे ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो लैलतुल क़द्र की कदर करनी है। फरिश्तों के ज़्यादा उतरने से ये रात तंगी का सामान पैदा करती है, इसलिए भी इसको कदर कहते हैं। इसी तरह इस रात किस्मतों के फ़ैसले होते हैं, इसलिए भी इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। पूरे साल में जो मामलात होते हैं वो इसी रात में निबट जाते हैं, और इस रात वाकई इंसान अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करता है। बाज़ दफ़ा निशानियाँ भी दिखती हैं, बस वो रात ठंडी होती है, कुत्ते जानवर जो ऐसे हैं जो भोंकते हैं वो भोंकेंगे नहीं। फिर जब अगले दिन सूरज निकलता है तो उसमें शुआएँ नहीं होती, क्योंकि उस रात इतने फरिश्ते उतर चुके होते हैं कि आज सूरज के बीच में आ जाते हैं। और आप अपने दिल की कैफियत से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो इस रात इबादत की जा सकती है। इंशाल्लाह इस मौजू पे अलग से बात करेंगे। रमज़ान के महीने का एक इबादती अमल वो है जिसको एतिकाफ कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेके नियत से लेके आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप्स में अब एतिकाफ तक पहुँच गए। तो देखते हैं कि इसकी असल क्या है। महीने के आखिर में 10 दिन या इससे कम या ज़्यादा मुद्दत के लिए मस्जिद में बैठना, यह है एतिकाफ की तारीफ। ये एतिकाफ रमज़ान के आम आमाल से अलग कोई चीज़ नहीं है। ये रमज़ान के आम आमाल ही की ज़्यादा फोकस्ड फॉर्म है। मुर्तकिस फॉर्म क्या है? फोकस्ड होके करना। यानी ये सारी इबादात आप रमज़ान में वैसे भी करते थे, कोई अलग दुआ नहीं है एतिकाफ में बैठने की, कोई अलग एक्शन नहीं है, कोई अलग नफिल नहीं है, बस आप वैसे दुनिया के कामों के साथ साथ ये काम कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं अल्लाह कुछ दिन फोकस्ड हूँ, अपना सेलफोन तो बंद करूँगी, अब अपने घर की सारी वो चीज़ें जो मेरी तवज्जो लेती हैं उसको हटा के एक अलग तेरे घर में आके बैठ जाऊँगी, ताकि मैं तेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक़ महसूस करूँ। हनीफ़ बनने की एक ख्वाहिश है, एक प्रैक्टिस करता है इंसान कि अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ सकती हूँ कि नहीं। रमज़ान के दिन और रात में एक रोज़ेदार जो कुछ करता है इसी को मज़ीद यकसुई यानी फोकस होते हुए और एहतमाम के साथ करने के लिए اپنے ماحول سے الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ انسان اعتکاف کرتا ہے. اعتکاف کے دوران آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ نفل نمازیں ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. ان مشغولیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح بزی رہنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، کہ اس کے روزوں میں مزید زندگی پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو ایک نئی ربانی شخصیت لے کر نکلتا ہے. ربانی شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، ایسا بندہ کہ جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، جس کے معمولات، جس کا اخلاق، جس کے قول، جس کے فعل رب کی پسند کے ہوں. ایسی شخصیت جس کے اثرات مہینوں تک بھی ختم نہ ہوں، کیونکہ عموماً تو روزے کا اثر عید کے دن ہی ختم ہو جاتا ہے نا، چاند رات اور عید کی پارٹیوں میں. ہاں نہیں، ایسا اثر آ جائے، اتنا گہرا رنگ چڑھے کئی ماہ تک اس کا اثر ختم نہ ہو، جو مسجد کے باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح برائیوں سے الگ رہے جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. عموماً ہمارے ہاں مسجد کے اندر نیکی کا تصور ہے اور مسجد سے باہر اب ہم کچھ اور ہیں. ایسا نہیں کرنا. اعتکاف انسان کو یک رخا بناتا ہے، فوکسڈ ہو کے تمہارے کسی کال اور فعل میں تضاد نہ ہو. کوئی تمہیں مسجد میں دیکھے یا مسجد سے باہر دیکھے، اس کو غلطی نہ لگ جائے کہ میں کسی دوسری شخصیت سے مل رہا ہوں. جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا، وہ اپنی پوری زندگی میں برائیوں سے علیحدہ رہنے والا انسان بن جائے. ہے آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اعتکاف کا؟ ہمارے ہاں تو یہ سوچتے ہیں کہ اعتکاف کی صورت میں کوئی ماتھے پہ گھٹا پڑ جائے گا. بعض لوگ اس شخص کو خاص طور پہ فنکشنلی ملنے آتے ہیں اور پھر آ کے چپکے چپکے کانوں میں پوچھتے ہیں، کچھ دیکھا تھا؟ کچھ پتہ چلا ہے؟ کوئی اشارہ ہوا ہے؟ ہاں اشارہ ہو گیا. کیا کہ اب اپنی زندگی کو بدل لو، اب تم اپنے آپ کو ایک مختلف انسان بناؤ. یہ اشارہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی اشارے قرآن اور سنت سے نہیں ملتے کہ جو اعتکاف سے اٹھنے والے کو ملتے ہوں. روزے کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اگلا دن عید کا دن ہوتا ہے. عید کے دن مسلمان دو رکعت خصوصی نماز ادا کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، آزادانہ طور پر کھاتے پیتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں. روزے کے دن اگر پابندی کے دن تھے تو عید کا دن مسلمان کے لیے آزادی کا دن ہوتا ہے. یہ علامتی طور پر دو حالتوں کا تجربہ ہے، ایک دنیا کی حالت اور دوسری آخرت کی حالت. دنیا مومن کے لیے پابندی کا دور ہے اور آخرت مومن کے لیے آزادی کا دور. رمضان کے مہینے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور عید کے دن جزوی طور پر اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں اس کو کس قسم کی زندگی حاصل ہوگی. روزہ عمل کے دور کی علامت ہے اور عید انعام کے دور کی علامت ہے. کبھی ایسے سوچا تھا آپ نے کہ روزہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی ہے، یہاں ایسے جیو. سمجھ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتا پھر بھی مانو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اور عید کیا ہے؟ یہ آخرت کے دن کی ایک چھوٹی سی جھلک. لہم فیہا ما یشتاؤن، وہاں وہ سب کچھ پائیں گے جو وہ چاہتے ہیں، جو مانگیں گے. ما یدعون کے لفظ آتے ہیں. کتنا پیارا تقابل ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ اب ایک اسٹریچ میں جب ہم نے ان ساری عبادات کو دیکھا تو اس سے کوئی طبیعت میں تبدیلی آئی. میں چاہوں گی کہ جتنی بات اس پورے چیپٹر میں ہوئی، تین نشستوں میں ہم نے اس کو کیا، لیکن کیا اس سے آپ کے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہوئے؟ اور کیا یہ درست انتخاب تھا کہ ہم اس کتاب کو رمضان کے ساتھ پڑھتے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری نعمت ہمیں دی. ہم نے ایک ایسا اینگل دیکھا عبادات کا جو عموماً خزف ہے. رمضان نام ہے پابندیوں کا اور عید نام ہے پابندیوں سے آزاد ہونے کا. जी, असल देखिए किसी चीज़ को समझ के करना और बस रिवाजी अंदाज से करना, ये दोनों बहुत ही फ़र्क चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे साथ एक ज़्यादती हुई है पिछली जनरेशन्स में कि कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए, बस इबादत करो, पढ़ो, मारेंगे अल्लाह मारेगा, आग में जाना है, नमाज़ पढ़ लो। बस माओं को मैंने देखा है रोज़ा रखा के बच्चों को सुला देती हैं कि नहीं, ये बेचारा रोज़े से अब नमाज़ क्यों पढ़े, इकट्ठी पढ़ लेगा, चलो जोहर असर इकट्ठी पढ़ा देंगे, और ऐन इफ्तारी से पहले उठाया और कहा बेटा उठो सारी नमाज़ें पढ़ लो, ये कोई बात नहीं है। हम रिवाजी मुसलमान हैं, अब शौरी मुसलमान बन रहे हैं, और इसी से इंशाल्लाह आप देखिएगा कि महसूस होगी तब्दीली, दिल बड़ा कर लेंगे, दिल हर्ट नहीं होगा, खुशी महसूस करेगा। देखिए अपने लिए गोल बना लें, जब तक मुझे दूसरों की ज्यादतियों पे गम की बजाय खुशी ना होने लगे, मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं है, मेरा अल्लाह के वादों पे यकीन ही नहीं है। अल्लाह करे कि वो वक्त आपकी ज़िंदगियों में जल्दी आए कि आप ताने सुन के खुश हों, बातों को सुन के आपका दिल मुतमईन हो, ना ठीक भी ठीक लगे, फिर असल बंदा रब के काबिल होता है। खुद ही मुकाबले करने लग गए तो अल्लाह ताला से क्या लेंगे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।